السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامت قیامت، مہدی کا ظہور. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم ظہور المہدی یعنی مہدی کا ظہور پڑھ رہے تھے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اور جیسے کہ ہم ہر بار ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں قیامت کی نشانیاں، اس سے ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے. اور جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو قسم کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ایک تو ہے چھوٹی نشانیاں اشراط الصغرا اور ایک ہے بڑی نشانی اشراط الکبرا. جب بڑی نشانیاں آئیں گی تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، ایک کے بعد دیگرے بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن چھوٹی نشانیاں شروع سے آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور جیسے کہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ اقتربت الساعۃ، یعنی قریب آ گیا ہے قیامت کا وقت. اقتربت الساعۃ، قریب آ گیا ہے قیامت کا وقت، یا قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کتاب کا وقت. ایسے ہمیں کئی آیات ملتی ہیں. ان سب آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کر لیں، یعنی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے. چونکہ اس لیے ہم کیا کریں گے، جب ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ دن قریب ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کی تیاری کریں گے. یعنی کوئی بھی چیز جب قریب آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ جلدی جلدی کام کرتے ہیں، زیادہ جلدی جلدی اس کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو قیامت جب قریب ہے تو ہم اس کے لیے تیاری ویسے ہی تیز کر دیں گے. دوسری بات ہے کہ جب ہم کو بتا دے گی کہ وقت قریب ہے تو ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا چاہیے. اور ہمارا ایمان واقعی میں اللہ اور اس کے رسول پر بڑھتا چلا جاتا ہے جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں. کیونکہ یہ جو نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے جتنی نشانیاں پڑھی ابھی تک کے، فحش ہے، زنا ہے، اچھے اخلاق کا ختم ہو جانا ہے، اور حرج ہے، قتل ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی، فتنے بارش کی طرح برسیں گے، اور عورتوں کا اوریاں لباس میں پھرنا، کاسیات العاریات، مومنات مائلات، یہ سب ہم نے جتنی نشانیاں پڑھی ابھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ دیکھ دیکھ کر ہمارا ایمان مزید اللہ اور اس کے رسول پر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی 100% وہ باتیں اسی طرح سے سچ ثابت ہو رہی ہیں جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی. اور ہمارا یقین اور ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ سسن صادق المصدوق، یعنی سچ بولنے والے تھے، کتنے سچے تھے آپ، کہ آپ کی بتائی گئی ہر بات الحمدللہ پوری ہوئی. تو آپ خود سوچیں کہ جب وہ تمام پیشن گوئیاں جو تمام خبریں اللہ کی رسول نے دی تھی وہ جب پوری ہو رہی ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہو رہا ہے، اس کا حال، ہمارے ایمان کا حال، ہمارا ایمان ہائیسٹ لیول پر پہنچ جاتا ہے، ہم ایمان میں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، کیف تحیی الموتی، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن کیا چاہتا ہوں، لتطمئن قلبی، اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر مزید یقین پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو ہم بھی جب یہ خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، ہمارا ایمان ہائے ہوتا چلا جاتا ہے الحمدللہ. پھر جو دوسری بات ہمیں اور پتہ چلتی ہے کہ یہ جو خبریں تھیں، یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جو حرج بڑھ گیا ہے، اور یہ دراصل سب اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اور ہمارے رب کا کنٹرول ایسا ہے کہ انسان بعض اوقات اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، بعض اوقات وہ ڈھیل دیتا ہے، بعض اوقات وہ پکڑ لیتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مزید مضبوط ہوتا ہے ہمارا، ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے، ہم کو تقدیر کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر لے. تو الحمدللہ یہ تمام احادیث پڑھنے سے ہمیں یہ سارے فائدے ہونے چاہیے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں، جو ہم پڑھ چکے ہیں بارہ، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جیسے ہمیں زیادہ تر جو احادیث ملتی ہیں حذیفہ بن یمان سے ملتی ہیں. پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور پوچھتے تھے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں ان فتنوں میں انوالو نہ ہو جاؤں، تو میں اس سے بچنے کے لیے ان فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اور پھر اللہ کے رسول سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اگر یہ فتنہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں. تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، انہیں سے مروی حدیث سے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے زندگی گزرتی گئی اور جو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا، جو نشانیاں بتائی تھی، وہ جب جب ہمارے سامنے آتی گئی تو ہم کہتے گئے کہ ہاں دیکھے اللہ کے رسول نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا. اگر ہم کچھ بھول بھی گئے تھے تو جب وہ نشانیاں سامنے آتی تو ہمیں فوراً وہ بات یاد آ جاتی جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی. کہا جاتا ہے ایک حدیث میں، حذیفہ بن یمان ہے اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فجر سے لے کر ظہر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ اپنا ہاتھ اتنا زور سے اٹھا رہے تھے، آپ کا کبھی ایسا معمول نہیں تھا، بلکہ آپ کا ہاتھ سامنے ممبر پر لگ بھی رہا تھا جس سے آواز پیدا ہو رہی تھی. یعنی آپ بہت زیادہ، ہو سکتا ہے اس کی شدت کو بتانے کے لیے، آپ ایک طرح سے جوش میں تھے اور ایک طرح سے الرٹ کرنا چاہتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فجر سے لے کر ظہر ہو گئی، آپ نے ہم کو خطبہ دیا اور آپ بتاتے رہے جنت اور جہنم کے بارے میں، اور اس دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں، اور قیامت کیسے قائم ہوگی. پھر آپ نے ظہر کے لیے بریک دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے خطبہ شروع کر دیا. پھر آپ نے عصر کے لیے بریک دیا، ظہر سے لے کر عصر تک آپ خطبہ دیتے رہے، پھر آپ نے عصر میں بریک دیا، اور پورا ہول ڈے، دن بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت تک آنے والی خبروں کے بارے میں بتاتے رہے. پھر آپ نے جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمیں بتایا، اور پورا دن گزر گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی سیریس بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تمام ساری چیزیں بتائیں، اور کیا کچھ پیش آنے والا ہے وہ سب بتایا. تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اتنی لمبی حدیث تھی جو ہم نے سنی اس دن، جو اللہ کے رسول کا خطبہ تھا. تو پھر جب ہم دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے، اور ہم کوفہ، بصرہ اور جہاد کے لیے ادھر ادھر دور دراز چلے گئے، تو ایسا ہوا کہ جب بھی کچھ وہاں پر ہوتا، کوئی واقعہ پیش آتا، ہمیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آ جاتی، اور ہم کہتے کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ کہا تھا. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبریں ہیں. اور یہ ایک نہیں بلکہ ایک اور ہمیں خبر ملتی ہے، ایک علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو حدیث ملتی ہے، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کے خوارج سے جنگ ہوئی، خوارج ایک فرقہ تھا جو دین سے باہر نکل گیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ لوگ، آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان تھے لیکن وہ تمام مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہی دراصل کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ کو قتل کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ خوارج دین سے خارج ہو گئے تھے، قرآن کو مانتے تھے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ بھی سمجھتے تھے، لیکن قرآن سے بہت غلط انٹرپریٹیشن لیتے تھے اور کرتے تھے. تو جب ان سے جنگ کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گروپ کو بھیجا، آرمی کو بھیجا، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جاؤ اور اس میں سے فائن کرو، دیکھو ڈھونڈو کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے ہاتھ کٹے، اور انہوں نے اس کی پوری تمام ڈسکرپشن دے دی کہ وہ کیسا ہے. ان کی آرمی کے لوگ گئے، ڈھونڈے جنگ میں جو لوگ مارے گئے تھے، ڈھونڈے، آ کر بتایا کہ نہیں، علی رضی اللہ عنہ، ایسا کوئی ہمیں نہیں ملتا. کہا دوبارہ جاؤ، انہوں نے دوبارہ بھیجا، جب وہ دوبارہ واپس ہے کہا کہ کوئی نہیں ملا ایسا. انہوں نے تیسری بار بھیجا کہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے صادق المصدوق نے خبر دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اے علی کہ تم جنگ کرو گے ایسے گروپ سے، اور اس گروپ میں ایسے ایسے لوگ مارے جائیں گے، اور اس میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا. تو پھر تیسری بار جب بھیجا انہوں نے، تو لوگوں نے دیکھا کہ دو لوگ پڑے ہوئے ہیں نیچے، جن کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، ان کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک شخص ملا دبا ہوا. وہ دونوں لاشوں نے اس شخص کو دبا دیا تھا. جب اس کی لاش نیچے سے نکالی گئی تو واقعی میں وہی شخص تھا جس کا ہاتھ کٹا تھا. جو خبریں اللہ کے رسول نے دی تھی اس شخص کے بارے میں، وہ ایگزیکٹلی اس کے اندر موجود تھی. تو علی رضی اللہ عنہ کہ دیکھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا تو ضرور ایسا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے تھے، تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مزید بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید محبت کرنے لگتے ہیں، ہم آپ کی مزید اطاعت کرنے لگتے ہیں کہ آپ واقعی میں اللہ کے نبی تھے، آپ نے جو باتیں بتائیں وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے پوری اور صحیح ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس خبریں کہاں سے آتی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے. اسی طرح سے جو ہم مہدی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے معنی ڈسکس کیے تھے، اور یہ دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آئیں گے اور کیسے ہوں گے، وہ ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہم مسئلہ نمبر 131 پر پہنچے تھے، وہیں سے ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیے آپ لوگ، مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا، یعنی عبداللہ ہوگا. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوما قال زائدہ. لطول اللہ ذالک اليوم حتی یبأس رجلا منی او من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی، رواہ ابو داؤد۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنا یقینی بنانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے قیامت کا آنا یقینی ہے، اسی طرح سے مہدی کا آنا یقینی ہے۔ جس طرح قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مہدی نہ آ جائے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے مہدی کا آنا یہ بڑی نشانی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو مہدی جب آئیں گے، خلیفہ مہدی جب آئیں گے، تو اس وقت ایسا ہوگا کہ ان کے اور یہ جو مائنر سائنس ہم نے پڑھی تھی اشراط الصغیرہ، تو اشراط الصغیرہ اور مہدی، خلیفہ مہدی کے بیچ میں تھوڑا ہی وقت ہوگا، اور پھر جب خلیفہ مہدی ظاہر ہو جائیں گے تو اس کے بعد بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی دونوں اشراط الکبریٰ اور اشراط الصغریٰ کے بیچ میں لنک یا کنیکشن کون ہے؟ خلیفہ مہدی ہے۔ پھر آگے کی حدیث دیکھیے، خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا، بالآخر مہدی جو محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے۔ یہ یعنی جو مہدی ہوگے ان کی بیعت مسجد حرام میں حجۂ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیدا کے مقام پر دھنس جائے گا۔ مہدی کی یہ کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء فضلاء جوک در جوک امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو اس وقت خلیفہ ہوں گے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من بنی ہاشم فیاتی مکہ فیستخرجہ الناس من بیتہ بین الرکن والمقام فیجہز الیہ جیش من الشام حتی اذا کانوا بالبیداء خصفا بہم فیاتیہ اصائب العراق و ابدال الشام، رواہ الطبرانی، حدیث صحیح۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینے سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجرِ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دھنسا دیا جائے گا، اس کے بعد عراق اور شام سے یعنی سیریا سے علماء اور فضلاء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی خلافت جب ظاہر ہوگی تو اچانک ظاہر ہوگی، پہلے سے کوئی ان کو خلیفہ نہیں سمجھے گا، یا پہلے سے کوئی ان کو ایسا نہیں سمجھے گا کہ یہی مہدی ہے، بلکہ اچانک یہ سب کام ہوں گے، آنن فانن یہ کام ہو جائیں گے کہ ایک خلیفہ کی وفات پر جب اختلاف ہوگا تو اس وقت بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام لے آئیں گے۔ تو اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اچانک ہوگا، پہلے سے کوئی پری پلان نہیں ہوگا کہ پہلے سے کوئی خود سے ظاہر کر دے اپنے آپ کو کہ میں مہدی ہوں، مجھے خلیفہ مانو، نہیں، بلکہ یہ وہیں پر ان کی خلافت کا اعلان ہوگا۔ بیعت لینے کے بعد مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے۔ ابتداءً وہ یعنی شروع میں ان کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے، اور وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خصف کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔ عن حفصة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیعود بهذا البیت یعنی الکعبہ قوم لیست لهم منعت ولا عدد ولا عدت یبعث الیہم جیش حتی اذا کانوا ببیداء من الارض خصف بهم، رواہ مسلم۔ حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا، ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، عبیدہ کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا اس لشکر کے لیے۔ جب مومنین کے پاس کوئی سورسز نہیں ہوں گے، یا ان کی آرمی تھوڑی ہوگی، یا ان کے پاس وسائل یا اسلحہ کم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ خود ان سے نپٹ لے گا۔ بیدا کے مقام پر دھنسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا، جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا. عن حفصہ رضی اللہ عنہا انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیؤمن ھذا البیت جیش یغزونہ حتی اذا کانوا ببیداء من الارض یخصف باوسطہم وینادی اولہم آخرہم ثم یخصف بہم فلا یبقى الا الشرید الذی یخبر عنہم رواہ مسلم. حفصہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب یعنی درمیانی حصہ زمین میں دھنسے گا، تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کو مدد کے لیے پکارے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے سوائے ایک قاصد کے، وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا ایسے لوگوں کو جو لوگ بیت اللہ پر حملے کرنے کی نیت سے آئیں گے. اور ایک تو واقعہ آلریڈی ہو چکا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب اصحاب الفیل آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی تھی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب وہ لوگ کعبہ کے لیے آئیں گے بری نیت سے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے، یعنی جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہوں گے ایک ہی رات میں ساری باتیں طے ہو جائیں گی. ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ رواہ ابن ماجہ. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا. سبحان اللہ، یعنی یہ اتنی واضح خبر ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رات میں تمام انتظامات پراپر کر دیں گے کہ ان کی خلافت قائم ہو جائے گی، ان کو سپورٹ مل جائے گا، جو بھی لشکر ان کی مخالفت میں نکلے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ دھنسا دے گا. مہدی کا دور خلافت 7 سال تک ہوگا. ان کی کشادہ پیشانی اور اونچی ناک ہوگی اور وہ اپنے دور حکومت میں مکمل عدل اور انصاف قائم کریں گے. یہ ان کی نشانی ہے، یعنی ان کا جو یہاں پر آپ ظاہری حلیہ اگر دیکھنا چاہیں تو اس حدیث میں جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا دوبارہ دیکھ لیجیے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانف یملا الارض قسطن وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک السبع سنین رواہ ابو داؤد حدیث حسن. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا اور اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی. وہ 7 سال تک حکومت کرے گا. جو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، بیسیکلی پہلی کیا ہے کہ وہ مجھ سے ہوگا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، دوسرا ان کی کشادہ ناک ہوگی، اور کشادہ ناک یعنی اونچی جس کو ہم کہتے ہیں اونچی ناک، کھڑی ناک. اور عربوں میں یہ نشانی دراصل اعلی خاندان یا خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی تھی یا ایک آنریبل وہ سمجھی جاتی تھی نشانی. اور پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی، اور پھر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو یہ سب نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کے آنے کی. خلیفہ مہدی کے زمانے میں دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ عوام میں بلا حساب کتاب دولت تقسیم کریں گے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یؤد. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا، یعنی اتنی کثرت ہوگی مال کی کہ بے حد و حساب یعنی بغیر حساب کتاب کے بے دریغ خرچ کیا جائے گا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں. مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے. سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا آنر ہے کہ ایک نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کے خاندان کے شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعالی صل لنا فیقول لا ان بعدکم علی بعد امراء تکریمۃ اللہ ہذہ الامہ. رواہ مسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرے گا، تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو. یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آنا امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. سبحان اللہ. حضرت حارث بن جز الزبیدی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے. اس کو بھی ناصر الدین البانی نے ضعیف کہا ہے، اور ایک معروف ڈاکٹر ہیں محقق جو حدیث کی تحقیق کرنے والے ہیں، بشار آباد، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ جو دو ضعیف احادیث تھی جو مہدی کے بارے میں، اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ جتنا کنٹروڈکشن اور جتنی ہزاروں حدیثیں مہدی کے تعلق سے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، کسی اور ٹاپک پر نہیں گھڑی گئیں. اگلا ٹاپک ہمارا مسیح دجال کا ظہور ہے. دجال یہ بہت ہی سب سے ورس، سب سے خطرناک اور سب سے بڑی نشانی ہوگی جو قیامت کی ہوگی. ظہور مسیح دجال، تو ایکچولی دجال ہے کیا، یا دجال کسے کہتے ہیں، دجال کون ہے، کس، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے آیا ہے، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری ہی کے ایکسپلینیشن میں، اس کی شرح میں ہمیں یہ لفظ کا ذکر ملتا ہے جس کی تشریح کی گئی ہے. دجال دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی حق کو چھپانا اور ملمہ سازی کرنا ہے. حق کو چھپانا اور ملمہ سازی کرنا، ملمہ سازی کرنا مطلب کسی چیز پر کسی چیز کو کور کر دینا. جیسے چاندی ہوتی ہے، سلور ہے، اور آپ اس پر گولڈ کی پالش کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ملمہ چڑھا دیا، گولڈ کا ملمہ چڑھا دیا. اب اندر کیا چیز ہے وہ دکھ نہیں رہی ہے، چھپ گئی ہے، یعنی جو اوریجنل چیز تھی وہ چھپ گئی اور جو اوپر اس کو ظاہر کیا گیا وہ ظاہر ہو گیا، اس کو ملمہ کرنا کہتے ہیں. جادو اور شعبدہ بازی کرنا، یہ بھی اس کے معنی میں آتا ہے، جادو اور شعبدہ بازی کرنا. تو جس شخص میں بھی یہ صفتیں ہوں گی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی کہ حق کو چھپانا، ملمہ سازی کرنا، جادو اور شعبدہ بازی کرنا، تو یہ صفتیں جس کے اندر ہوگی وہ اس کو دجال کہا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بھی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر اب تک کئی ایسے دجال گزرے ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اور کچھ عرصہ پہلے، نہیں کچھ زمانہ پہلے، کچھ سال پہلے، غلام احمد قادیانی، یہ ایک شخص تھا قادیان کا رہنے والا، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے اور اس پر وحی آتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ پر وحی کا اختتام ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر مہر لگا دی گئی اب آپ کی نبوت کے بعد، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. مزید تشریح میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت میری امت میں 30 کے قریب دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. تو یہ جو ہم نے اوپر پڑھا کہ جس کے اندر بھی یہ چیز پائی جائے، یعنی جو حق کو چھپاتا ہو، ملمہ سازی کرتا ہو، جادو اور شعبدہ بازی کرتا ہو، یا پھر جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، تو وہ دجال ہے. اور ایک جو بڑا دجال ہے وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، عجیب عجیب شعبدے دکھلائے گا. شعبدہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جیسے جو جادوگر دکھاتے ہیں، کوئی عقل کے برخلاف چیز، جو ایک نئی چیز آ جائے سامنے. خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ کانا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے شر سے محفوظ رکھے. ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی تم میں سے سنے کے دجال نکلا ہے تو اس سے دور رہے، یعنی جہاں تک ہو سکے اس کے قریب نہ جائے. اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ، پانی کی نہریں ہوں گی، اس کے باوجود بھی اللہ کے نزدیک کسی لائق نہ ہوگا. لوگ اس کو نعوذ باللہ خدا سمجھیں گے، کیونکہ وہ کانا اور عیبدار ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کفر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا، جس کو دیکھ کر سب مسلمان پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے. دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ تم میں سے کوئی مرنے تک اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اور دجال کو لوگ دنیا میں دیکھیں گے، تو اس سے معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی جو خدائی کا دعویٰ کریں گا وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا. تو بہرحال یہ احادیث میں ہم کو یہ ایکسپلینیشن ملتی ہے کہ دجال دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی جھگڑا، فساد برپا کرنے والے، یہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے والے کے ہیں، اور بڑا دجال آخری زمانے میں پیدا ہوگا اور چھوٹے دجال بکثرت ہر وقت پیدا ہوتے رہیں گے، جس کی ہمیں خبر دی گئی ہے۔ اور عربی ڈکشنری میں مصباح اللغات میں اس کے جو معنی ہمیں ملتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مصباح اللغات یہ بہت ہی مشہور لغت ہے، اس میں کئی ہزار بلکہ زیادہ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں کہ عرب میں وہ لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے عرب لوگوں میں۔ تو ایکچوئل جو یہاں پر بتایا گیا کہ دجلن جھوٹ بولنا، دجل البعیر اونٹ پر قطران ملنا، اور دجل بالمکان ٹھہرنا مقیم ہونا، دجل الشی ڈھانپنا، یا پھر دجل الاناء سونے کے پانی سے ملما کرنا، اور یا پھر دجل الارض گوبر ڈالنا۔ اور ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ دجال یعنی بغیر تجدید کے دجال گوبر کو کہا جاتا ہے، اور الدجال بڑا جھوٹا، اور اس نام کا ایک شخص آخری زمانے میں ہوگا جو ظاہر ہوگا، اور دجالون اس کی جمع ہے۔ الدجال سونے کے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور الدجالہ ساتھیوں کا بڑا گروہ جو زمین پر چھا جائے۔ تو یہ تمام معنی عربی ڈکشنری میں یا عربی لغت میں بتائے گئے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، جس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے تھے اسماء بنت ابی بکر کے، انہوں نے نجد کے علاقے پر انہوں نے خلافت کی، جب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اس وقت عبداللہ بن زبیر نے خلافت سنبھال لی، اور ان کو ماننے والے بھی بہت لوگ تھے جو آس پاس کے حجاز کے علاقے کے لوگ تھے۔ تو اس کے لیے پھر وہاں سے حجاج بن یوسف کو بھیجا گیا جو کہ امیہ کے خلیفہ کے لوگوں کے لیے ان کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا، اور اس نے جو ظلم و ستم کرنا تھا کیا، یعنی سب سے ورسٹ پرسن تھا حجاج بن یوسف، یعنی تاریخ کی ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے ایکچولی تاریخ کا وہ۔ تو جب اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو مقام ہجون پر لٹکا دیا، یہ ایک وہاں جگہ کا نام ہے، وہاں پر ان کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے لاش کو لٹکایا کیوں، یہ تو بے حرمتی ہوئی لاش کی، تو اس نے کہا کہ ان کے عبرتناک انجام سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ بعد میں کوئی اس طرح سے اٹھ کھڑا نہ ہو۔ جب عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے اور دیکھا انہوں نے لاش کو لٹکتے ہوئے تو سخت رنجیدہ ہوئے، اور کہا کہ اے ابو خبیب جو ان کی کنیت تھی، السلام علیک، میں نے تم کو اس سیاست میں پڑھنے سے منع کیا تھا، تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شہادت کے تیسرے دن جب تک ان کی لاش اتاری نہیں گئی تھی تو اسماء رضی اللہ عنہا اپنی ایک کنیز کے سہارے وہاں پر پہنچی، مقام ہجون گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں پر حجاج بھی ٹہل رہا تھا، یہ گشت کر رہا تھا۔ اسماء رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے حجاج کی موجودگی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ کیا اس سوار کے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ تو حجاج نے کہا کہ وہ ملحد تھا، اس کی یہی سزا تھی نعوذ باللہ۔ تو اسماء رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم وہ ملحد نہ تھا بلکہ نماز پڑھنے والا اور روزے دار اور متقی تھا۔ حجاج نے کہا کہ بڑھیا یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری عقل سٹھیا گئی ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے بڑی بے باکی سے جواب دیا، میری عقل نہیں سٹھیا گئی، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم صفاق پیدا ہوگا، سو کذاب یعنی مختار بن ابو عبید ثقفی کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور ظالم صفاق تو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بے باکی سے کہا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک صفاق پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ صفاق کو تو ہم نے دیکھ لیا، تو ہی وہ کذاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی تھی۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جاج بن یوسف نے سنا کہ اسماء رضی اللہ عنہ وہ لاش کو منگوا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے، تو اس نے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے قبرستان میں اس لاش کو پھینکوا دیا، اور پھر اسماء رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو حجاج نے کہا کہ اگر میرے حکم کی تعمیل نہ کرو گی تو چوٹی پکڑ کر گھسٹواؤں گا۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اچھا، اللہ کی قسم اس وقت تک نہ آؤں گی جب تک تو چوٹی پکڑ کر نہ گھسٹوائے گا، یعنی کھینچے گا نہیں۔ اب حجاج کو مجبور ہو کر خود اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس آنا پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اسماء رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا کرے گا تو خود اس کو لوگ پھر صحیح سے نہیں رہنے دیں گے۔ تو پھر جب وہ آئی اور کہنے لگا، یعنی بہت تکلیف دہ لہجے میں کہا، یعنی صفاقی کے ساتھ کہا کہ اے ذات النطاقین، سچ کہنا، اللہ کے دشمن کا انجام کیسا ہوا؟ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی، لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے تو میرے بیٹے کو تنزن ابن ذات النطاقین کہتا تھا، اللہ کی قسم میں ذات النطاقین ہوں، میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کا توشہ دان اپنے نطاق سے باندھا تھا۔ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک صفاق ہوگا۔ کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، صفاق کا دیکھنا باقی تھا، سو وہ تو ہے۔ تو یہ گفتگو سن کر یعنی وہ اتنا حیران ہو گیا اور کہہ رہے تھے کہ کان دبا کر وہاں سے واپس چلا گیا، یعنی اسما رضی اللہ عنہ کی بے باکانہ گفتگو سن کر، ان کی بہادری کو دیکھ کر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسما رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو کذاب کہا ہے یا صفاق کہا ہے۔ بہرحال تو ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کے تعلق سے جو احادیث ہم کو ملتی ہیں، اور اس کے جیسا فتنہ کوئی نہیں ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور یہ آپ کے یعنی امتیوں پر ظاہر ہوگا، لہٰذا اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ روئے زمین پر نہیں ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ جو ہم سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں میں ہم کو ایک ذکر ملتا ہے، اس میں دجال سے بچنے کی دعا بھی ہے، تو ہم کو وہ دعا ضرور پڑھتے رہنی چاہیے۔ تو قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کے خروج کی ابتدا، یعنی جب وہ نکلے گا، تو اس کی جو شروعات ہوگی ایران کے شہر خراسان سے ہوگی، اور ایکچولی یہ خراسان بہت بڑے ایریے پر مشتمل ہے، اس میں کچھ افغانستان کا بھی حصہ آتا ہے اور کچھ ایران کا حصہ بھی آتا ہے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعه اقوام کان وجوههم المجان المطرقہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ چمڑا بھری ڈھالوں والے جیسے لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جن کے چہروں پر گوشت ہوگا، پر چپٹے چہرے والے، یعنی جو چپٹے چہرے ہوں گے لیکن پر ہوں گے ان کے چہرے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے۔ انصاب ابن جسامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، رواہ احمد، حدیث حسن۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے، حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے، لوگ اس کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے، ایون مسجدوں میں ممبروں پر خطبہ دینے والے خطیب بھی اس بات کو یاد نہیں رکھیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں جتنی کوشش کرنی چاہیے کہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہم کرتے رہیں تاکہ ہم لوگ الرٹ رہیں، کیونکہ قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہونے والا ہوگا تو لوگ اس کو بالکل ہی بھول جائیں گے، اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ اچانک ظاہر ہو جائے گا، اور پھر ظاہر سے پہلے جو چیز اچانک آ جاتی ہے تو اس کے لیے انسان کچھ پریپیئر بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کا اس میں انوالو ہو جانا، اس فتنے میں انوالو ہو جانا زیادہ اس کے امکان ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے لیے لفظ آیا ہے مسایا، وہ لوگ بھی کہتے ہیں، یعنی جو یہود ہے وہ بھی، جو ظہور مسیح دجال، ٹھیک ہے، تو یہ جو مسیح دجال کا ظہور، اور یہ لفظ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی معنی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں مسیح کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے جو بتائے گئے ہیں، کسی چیز کو پہنچنے والا، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے والا، کسی بیماری کے لیے عافیت کی دعا کرنے والا، اور بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مسیح کے دوسرے معنی یہ ہیں، آنکھ سے کانا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ دجال کو مسیح انہی دوسرے معنوں میں کہا گیا ہے، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ فریب دینے والا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، یعنی حروف اجداد میں سے ہے عربی زبان کے، ایک ہی لفظ کے کوئی منفی معنی بھی بنتے ہیں اور ایک ہی لفظ کے کوئی دوسرے مثبت معنی بھی بنتے ہیں۔ تو مسیح کا لفظ انہی معنوں میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سفر کرنے کے معنوں میں، سچ بات بولنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یا ہاتھ پھیرنے کے معنوں میں، کیونکہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو جو مریض ہوتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، یا کوڑھی اگر ہوتا تھا تو اس کی اسکن اچھی ہو جاتی تھی۔ اور یہ جو دجال ہوگا یہ دراصل آئے گا تو یہ شعبدے دکھلائے گا اپنے ہاتھ سے، جھوٹ بولے گا، کثرت سے جھوٹ بولے گا، کسی بات پر غضبناک ہونا دجال کے خروج کا سبب بنے گا۔ عن حفصہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما یبعثه علی الناس غضب یغضبه، رواہ مسلم۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ آگے جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے ویسے۔ این الدجال، دجال کہاں ہے؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری، یہ ایک عیسائی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کہ ان کی باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا، جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، توق و سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا کہ امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا ہاں۔ دجال نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا اطاعت۔ دجال نے کہا یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ پھر یہ حدیث جو ہمیں بتاتی ہے کہ دجال کہیں جزیروں میں قید کیا ہوا ہے اور وہاں وہ انتظار کر رہا ہے، لیکن جیسے کہ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 100 سال کے بعد کوئی زی روح جو اس زمین پر موجود ہے، زی روح مطلب جو زندہ رہنے والے لوگ، جو روح میں روح ہوتی ہے جن کے اندر، تو وہ کوئی زندہ نہیں بچے گا، 100 سال کے بعد سب کے سب ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے لوگ آئیں گے۔ تو یہ حدیث پہلی بات تو بتا رہی ہے کہ دجال پھر کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی جزیرے میں قید ہے اور ایک عورت وہاں پر لے کر گئی، اور جو حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت اونچا پورا شخص تھا۔ تو اس میں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو زیادہ صحیح حدیث ہے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ہائٹ میں کم ہوگا، اس کی ہائٹ کم ہوگی۔ دوسرا، یہاں پر اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہے، جبکہ دوسری تمام آتھینٹک احادیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے جیسی ہوگی، پھر اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ یہاں پر وہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا۔ پھر دجال کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ دجال ہر جگہ زمین میں گھومے گا، یا ہر جگہ اس کو اجازت ہوگی جانے کے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور پھر جب ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ دجال سب جگہ جا سکے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور اس میں جو لفظ استعمال کیا تھا کہ مکہ اور طیبہ کے۔ تو پھر آپ سے ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے 3 دفعہ جو ہے انگلی کے اشارے سے کہا کہ حاضر ہی طیبہ، حاضر ہی طیبہ، حاضر ہی طیبہ، یعنی یہ مدینہ ہی طیبہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا دجال کے بارے میں؟ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو کیا دجال ابھی زندہ ہے؟ تو محمد بن عثیمین کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہے جو اس حدیث میں کچھ نہ کچھ چیز مس ہوتی دکھائی دیتی ہے، جو دوسری حدیثوں سے تھوڑا سا مختلف ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جبکہ دوسری حدیث میں تمام احادیث میں اس کی آنکھوں کے بارے میں کہا گیا، یہاں پر اس حدیث میں اس کی آنکھ کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اور ایک ابھی ہم آگے حدیث پڑھیں گے ابن سیاد کے بارے میں، وہ ایک جادوگر تھا دراصل اور یہودی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایمان نہیں لایا تھا اور آپ شور نہیں تھے کہ یہ دجال ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے دجال بنا دیا جائے تو میں بن جاؤں گا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب وہ، یعنی اس وقت وہ دجال نہیں تھا، اگر وہ ابن سیاد ہی دجال ہے تو اس وقت وہ دجال نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا، تو اس وقت وہ مدینہ میں تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک وہ زندہ رہا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو مدینہ سے نکال دیتے تھے، اور اس نے وہ سب بھی نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، تو اس نے یہ سب نہیں کیا۔ اور یہ جو ابن سیاد تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زندہ تھا، جبکہ یہ حدیث میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جزیرے میں قید ہے۔ تو اگر ابن سیاد ہی بعد میں دجال بنے گا، یہ وہی دجال تھا تو پھر وہ تو مدینہ میں تھا، اور پھر یہ ایک بات بتائی جا رہی کہ وہ جزیرے پر ہے۔ تو بہرحال آگے کی حدیث دیکھیے۔ ان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہ فی بحر الشامی اور بحر الیمنی لاول من قبل المشرق ما ہوا من قبل المشرق ما ہوا من قبل المشرق وما ہوا و اوما بیدیہ للمشرق۔ فاطمہ بنت قیس کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے۔ پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اور اس میں جو ہے پہلے کہا گیا کہ وہ سمندر میں موجود ہے یمن کی طرف، پھر کہا گیا کہ نہیں وہ مشرق میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کون سا وہ مقام ہے جو ٹرائنگلز ہے، جہاں پر جتنے بھی جہاز جاتے ہیں وہ سب جہاز اندر چلے جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز اس سمندر کے علاقے میں اندر کشش رکھتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیا ہے کہ وہ ایکچولی وہاں پر وہی دجال کا جزیرہ ہے، یا وہی دجال رہتا ہے اور وہ ان تمام جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ سب پتہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، ابھی نہیں ہے وہ، اور زندہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی اصل میں اس حدیث کی جو تھوڑی سی جو چین ہے اس میں کہا گیا کہ وہ تھوڑا سا اس میں بہت ہی ہلکا سا ضعف ہے۔ تو بہرحال واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر یہ دجال کون ہے؟ تو ضروری نہیں کہ ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے شبہ ظاہر کیا تھا، آپ شور نہیں تھے کہ یہی دجال ہے۔ مدینہ کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے، جو پہلے اسلام لائے لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال لی ابن سعید فاخذتنی منہ زمامت ھذا اجرت الناس مالی ولکم یا اصحاب محمد الم یقل نبی اللہ انہ یہودی وقد اسلمت قال ولا یولد له وقد ولد لی وقال ان اللہ حرم علی مکہ وقد حججت قال فما زال حتى كاد ان یاخذنی قالوا قال فقال اما والله انی لا اعلم الان حیث هو عارف اباه امه قال وقیل له ایسرک انک ذاک رجل قال فقال لو ارید علی ما کرہت رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سعید نے مجھ سے کچھ باتیں کی جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی۔ کہنے لگا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ میں دجال نہیں، لیکن اے اصحاب رسول معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا واللہ ہی میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے۔ ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمررنا بسبیان فیہم ابن سیاد ففر سبیان وجلس ابن سیاد فکأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ ذلک فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تربت یداک اتشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا بل تشهد اني رسول الله فقال عمر زرني يا رسول الله حتى اقتله فقال رسول الله ان يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله رواه مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا، تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا، آپ کو یہ بات بری لگی، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ وہ بولا نہیں۔ پھر ابن سیاد کہنے لگا تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں، یعنی اس کے ارتداد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے یعنی دجال تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں. تو اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا. اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں حج کیا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا. جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ منورہ میں, جیسے کہ آپ نے پیش گوئی فرمائی ہے. تو یہ ایکسپلینیشن زیادہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کسی جزیرے میں قید ہے, لیکن اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے جو ہم نے صحیح مسلم کی پڑھی ہے. اب یہ بات اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ آلریڈی پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوں گا. یہ پیدا ہوا ہے اور کہیں زنجیروں میں قید ہے, اور جس وقت اللہ تعالیٰ کو اس کو ظاہر کرنا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دیں گے. یعنی جب قیامت آنے والی ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ دجال کو آزاد کر دیں گے تاکہ وہ ظاہر ہو اور پھر اس کے بعد قیامت آئے. تو یہ تو ہو کر رہنا, یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دجال ہے نشانی. اب اس کا حلیہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ پہچاننے میں مدد ہو. اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اس وقت موجود ہوں, لیکن ہماری آنے والی نسل ان کو بھی یہ بات پتا چلنی چاہیے کہ دجال کون ہوگا, کیسے ہوگا, اس کا حلیہ کیا ہوگا, تاکہ اللہ نہ کرے اگر وہ اس وقت موجود ہوں ہماری ذریت میں سے کوئی تو وہ پہچان لیں اور اس کا پھر انکار کریں. حلیہ تو دجال, دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے, رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بیننا انا نائم اطوف بالکعبۃ فاذا رجل آدم سبت الشعر ينطف او يحرق رأسه ما ان قلت من هذا قالوا ابن مریم ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسیم احمر جعد الراس آور العین کأن عینہ عنبۃ توافیت قال هذا الدجال رواه البخاری. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں, اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا گندم گون سیدھے بالوں والا, اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے کہ ابھی ابھی غسل کیا ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے, انہوں نے بتایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے, انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے یہاں پر. دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث النبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر رواه البخاری. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو. آگاہ رہو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے, اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کافر کا لفظ ہر مسلمان پڑھ لے گا خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے. عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور عین اليسرى جفال الشعر ماہ جنۃ ونار فنارہ جنۃ وجنتہ نار رواہ ابن ماجہ. حذیفة رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے, اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے, اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی, خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے دجال کے فتنے سے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے دجال کے فتنے سے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.